خواہ اس کی دولت ہو، وہ سب کا سب اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی مثال میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں دنیا کی، جن کے نام یہاں لیے گئے، وہ مرغوب کر دی گئیں، اور آخر میں آیت کے بتایا گیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ یا انسان کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں تم اس پر ریچھ مت جاؤ، کہیں اس سے دھوکا مت کھاؤ کہ یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جو کچھ آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا نہ دینے پائے، اور دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے کہ جو انسان کے برے اعمال کو انسان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر سورت التکاثر ہے، جو بہت ہی مختصر سورت ہے لیکن بہت ہی میننگ فل ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یعنی تمہارا دن رات سوچ بچار، تمہاری کوشش محنت ساری کی ساری اسی طرف لگی رہی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تمہاری یہ خواہش بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کیا معلوم ہو جائے گا، تمہارا انجام یا جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کمائی کر کے بھیجی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے ہوتے علم الیقین کو، اور علم الیقین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیزیں ہمارے لیے بھلائی اور نقصان کی بتائی گئیں کہ کس کس چیز میں فائدہ ہے اور کس کس چیز میں نقصان ہے، دراصل فائدہ اور نقصان وہی ہے، رہا وہ فائدہ اور نقصان جو ہماری عقل یا ہماری سمجھ کے مطابق انسان کو نظر آتا ہے، وہ فائدہ اور نقصان نہیں، وہ دراصل نظر کا دھوکہ ہے۔ پھر آخری آج جس سلسلے کی، اس میں فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، جس طرح انسان جب کھیلتا ہے تو کھیلنے والوں کو بھی کھیل کے وقت نہ اسے تھکاوٹ یاد ہوتی ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ پسینہ، کوئی چیز اس کو کھیلنے سے روکتی نہیں، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہر چیز سے غافل ہو کر اس کھیل کے دیکھنے میں پوری طرح محو ہوتے ہیں، لیکن جب کھیل چکتے ہیں کھیلنے والے تو وہ بھی تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والے تو ان کے اوپر بھی ایک ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بالکل دنیا کا حال یہی ہے کہ انسان اس میں جتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان سب چیزوں کی کتاب بند کرے گا تو اس کے بعد جو انجام اس کو دیکھنا پڑے گا، اگر اس نے صرف اپنے آپ کو کھیل تماشے میں ہی مصروف رکھا تو وہ اس کے لیے پریشان کن ہوگا۔ وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه، اور اس مضمون کی حدیثیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا حصر ممکن نہیں، یعنی ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لہذا چند حدیثیں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، وعن عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ الى البحرین یأتی بجزیتها فقدم بمال من البحرین فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ فوافوا صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين رآهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشيء من البحرین فقالوا اجل یا رسول اللہ فقال ابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم متفق عليه۔ حضرت عمر بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ وصول کر کے لائیں۔ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے ان کی جان اور مال کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے بدلے میں۔ پس وہ بحرین سے مال لے کر آئے، انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو انصار آپ کے سامنے آئے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آیا ہے۔ انصار نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہاری فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوف رہتا ہے کہ تم پر بھی دنیا کی فراوانی اسی طرح ہوگی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پس تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے رغبت کی تھی، پس دنیا تم کو تباہ و برباد کر دے گی جیسا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انصار کہ یہ لوگ جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، ہر روز نماز میں نہیں ہوتے تھے، تو کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، مدینہ میں صرف مسجد نبوی نہ تھی بلکہ اور بھی مساجد موجود تھیں جس میں لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے، بالکل اس کے قریب نہیں بلکہ ارد گرد کی بستیوں میں، جیسے قبا کی مسجد تھی، مسجد قبا جو آج بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ سبا مساجد کے نام سے جو مسجدوں کی زیارت مدینہ میں جانے والے لوگ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مختلف مساجد جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا کہیں ایک مرتبہ آپ نے پڑھائی تو پھر اسی جگہ کو مسجد بنا لیا گیا۔ جیسا کہ ایک صحابی جو تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور مسجد کے درمیان ایک نالا بہتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی بہت ہو جاتا ہے اور میں آپ کے تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں تاکہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اسی جگہ کو میں مسجد بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے نفل نماز وہاں پر ادا کی اور جماعت کے ساتھ کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بھی جماعت سے ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح وغیرہ ہم نفلی نماز ہے لیکن جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اس جگہ کو بھی مسجد بنا لیا گیا، یعنی دور دور لوگ جو مسجد نبوی سے رہتے تھے وہ اپنے ارد گرد کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایسا کرنا ان کے لیے کوئی غلط بات نہ تھی۔ تو اس روز وہ جب انہوں نے سنا کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ کچھ مال لائے ہیں، جزیہ لائے ہیں جو مسلمانوں پہ تقسیم ہوگا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کے وقت ان کو بھی یاد رکھیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری دی جائے گی اور تم خوش ہو جاؤ گے جو دیکھو گے، یعنی واقعی تمہیں بھی مال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی توجہ ایک بہت اہم بات کی طرف کروائی، اور وہ بات کیا تھی کہ مجھے تمہاری فقیری سے ڈر نہیں لگتا کہ تم فقیر ہو گئے تو تم پر کوئی آفت گزرے گی، مجھے تمہاری غنا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے اللہ کو یاد کر لیتا ہے، یعنی شدت کے وقت اور تکلیف کے وقت قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتے ہیں بنسبت آسانی اور خوشی اور راحت کے موقع پر، پھر شکر ادا کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا فراواں ہو جائے گی اور پھر تم اس میں رغبت کرنے لگو گے۔ دنیا کی فراوانی اپنی جگہ بری چیز نہیں ہے، جو اصل خرابی ہے اور جو اصل برائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر محو ہو جائے اور اس کے اندر محو ہونے کے بعد اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ مال اور دولت انسان کے لیے برائی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کو یاد رکھیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ سب کا خیرات کرتے ہیں، لہٰذا وہ اجر میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمارا درجہ بھی ان کے برابر ہو۔ چنانچہ آپ نے ان کو تسبیحات بتا دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ ذکر کرنا بھی صدقہ ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ اپنا اس طرح صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ جب صبح انسان اٹھتا ہے تو اس کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، جسم میں شاید 360 یا 65 کچھ اس طرح کا فگر بتایا کہ اتنے جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر روز اس کا صدقہ ایک طرح سے دینا چاہیے۔ اب یہ کہ جب انسان سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دراصل یہ ان سارے اپنے جسم کا ایک طرح سے صدقہ ادا کرتا ہے۔ اب ایسی شکل میں جبکہ انسان کے پاس مال نہ ہو تو ذکر جو ہے وہ صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری تھی، وہ گئے اور انہوں نے تسبیحات شروع کر دی، پھر کچھ دن کے بعد مالدار لوگوں کو وہی تسبیحات پتہ چل گئی تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی، پھر وہ واپس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہمارے مالدار ساتھیوں کو بھی پتہ چل گئی ہیں اور پھر وہ ہم سے درجے میں آگے بڑھ گئے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. لہذا اگر انسان کے پاس مال و دولت ہو اور اس سے وہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہو تو وہ انسان کے لیے پسندیدہ ہے. لیکن کب ناپسندیدہ ہے؟ کہ جب انسان کو وہ دولت اپنے اندر اتنی محو کر لے، اتنا غافل کر دے کہ انسان اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے لگے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بزرگوں سے اور ایسے بزرگان دین سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ آرام دہ بستر پر نہیں لیٹتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد کی نماز ان کی قضا ہو جائے، یعنی نیند کے زیادہ آ جانے کی وجہ سے. اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کنڈیشن یا ایسی حالت میں رکھتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہیں بتایا گیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہیں، ایران کی طرف، روم کی طرف، جہاں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں مال آیا، تو وہاں جو مسجدیں بنائی گئی ان کے اندر بہت زیادہ زیباش و آرائش کا کام ہوا اور انہیں بہت خوبصورت سجایا گیا، بنایا گیا، ان کے اندر جواہرات وغیرہ لگائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا گیا، یہ اسراف ہے. لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ مسجدوں کی یہ زیبائش و آرائش نئے ہونے والے مسلمانوں کے دین کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے، بہت سے لوگ جب ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس بہانے سے دین کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ پھر ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو. جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیت کے فرق سے اعمال بدل جاتے ہیں اور نیت کے تغیر سے انسان کی وہی کوشش جو بظاہر مذموم ہو سکتی ہے، نیت کی درستگی کے ساتھ وہی چیز انسان کے حق میں نیکی اور اجر اور ثواب ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جس چیز سے ڈرایا گیا اور جس چیز سے اصل خبردار کیا گیا وہ یہ کہ جب دنیا تم پہ فراخ ہو جائے گی تو پھر تم اس میں کھو جاؤ گے، تم اس میں غافل ہو جاؤ گے. پھر کیا ڈر کس بات کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ پھر ہوگا یہ کہ جب تم اس کی طرف رغبت کرو گے اور تم اس میں غافل ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، انہی قوموں کی طرح جن کو یہ سب کچھ ملا اور وہ ان میں کھو گئے اور پھر وہ برباد ہو گئے اور ان کی تباہی ہوئی. یہاں ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دنیا کس وقت انسان کو غافل اور کس وقت انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث آپ دہرائیں اپنے ذہن میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب امت مسلمہ کی طرف دوسری قومیں، غیر مسلم قومیں چڑ دوڑیں گی اور اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اس پر جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی کھانا لگا ہوا ہو اور بھوکے لوگ آ جائیں اور وہ کھانا دیکھیں اور انہیں بلایا جائے کہ کھاؤ تو وہ تیزی سے کھا جائیں گے اور سارا کھا جائیں گے اور ختم کر ڈالیں گے، اور جس طریقے سے وہ کھائیں گے اس میں وہ ادب اور تمیز اور لحاظ اور وہ سب کچھ بھول جائیں گے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہمارے یعنی آئندہ نسلوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ دوسری قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں اور ہم پہ ٹوٹ پڑیں اور ہمارا اس طرح خاتمہ کر دیں. اور حقیقت ہے یہ کہ دنیا میں آپ دیکھیں کیا کسی بھی غیر مسلم قوم کا اتنا خون بہتا ہے جتنا مسلمان کا بہتا ہے؟ کیا دنیا میں جتنے لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں یعنی مہاجرین، ان میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں جتنے اس وقت لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اس میں 80% حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے کہ جو مہاجروں کی شکل میں دنیا میں در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں. اور جس طرح ان پہ قیامت ٹوٹی ہے، بوسنیا کی طرف آپ دیکھیں، فلسطین کی طرف دیکھیں، عراق میں آپ دیکھیں، مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ہاتھوں جو قیامت ٹوٹی ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ بالکل ایسا ہی نہیں لگتا کہ جیسے بھوکے کسی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ بدتمیزی کے ساتھ اس کو ہر چیز کو توڑ پھوڑ جائیں اور کسی چیز کا لحاظ نہ رکھیں. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے، ہم تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے خوف کھانے لگو گے. جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم دنیا سے محبت کرو اور موت سے ڈرنے لگو تو پھر تمہارے اوپر دوسری قومیں چڑھ دوڑیں گی. اشارہ اس چیز کی طرف تھا کہ جب تمہارے اندر سے جہاد کی روح ختم ہو جائے گی تو اس وقت پھر تم واقعی کمزور پڑ جاؤ گے. اگلی حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف علیکم من بعدی ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا، میں اپنے پیچھے تم پر جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے، کہ جب زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہر طرح کے وسائل خوب ہو جائیں گے تو اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر تم غافل نہ ہو جاؤ. اور اس میں آپ ایک اشارہ اس چیز کی طرف بھی دیکھیں کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے تھے جو حالت آج ہے. اور وہ کس طرح کہ مغربی سائنسی ترقی کی وجہ سے، طرح طرح کے آلات کی ایجاد کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان ہل چکا ہے، اور وہ اپنے دین پر قائم رہنے کی بجائے ان چیزوں سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق انہی کے پاس ہے، خواہ وہ کس بربادی کی طرف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. میں ایک نیوز پیپر پڑھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ فیکٹس لکھے ہوئے تھے کہ بچوں کے اوپر، ہمارے ملک میں تو وہ شور مچایا جاتا نا کہ وہ ان سے آپ کام لیتے ہیں اور ان سے مزدوری کراتے ہیں اور چائلڈ لیبر کے نام سے جو شور ہو رہا ہے اور جس کے بہانے سے ہماری جو کارپیٹ انڈسٹری ہے ایک طرح سے تباہ ہو گئی ہے. وہ مسائل اپنی جگہ ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی، لیکن وہ بچے جو اپنے گھروں میں بیکار بیٹھے اور پھر بیکار بیٹھ کر جس طرح جرائم کے طریقہ کار سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں تاکہ کم از کم ان کا ذہن جو ہے وہ کسی طرف لگا رہے. نہ ہمارے پاس سکول ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں، اور اگر ان کو ہم گھروں میں بٹھا دیں اور گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی کچی بستیوں میں بچے گھروں میں نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے گلیوں بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ظاہر ہے کہ ماں باپ خود مزدوری پر نکلے ہوئے ہیں اور بچے ان اٹینڈڈ جو ہیں وہ جرائم ہی سیکھ رہے ہیں. ایسے بچے اگر کسی کام میں لگتے ہیں تو اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی، لیکن اگر ان کو اس بہانے سے کام سے بھی ہٹا دیا جائے تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ معاشرتی طور پر جو معاشرے کے اندر دیگر مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے. بہرحال یہ ہمارے مسائل ایسے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں بچے جتنے مظلوم ہیں اتنا مظلوم کوئی بھی نہیں ہے. میگزین تھا اس میں پڑھی تھی کہ ایسے ترقی یافتہ ممالک میں فی ہفتہ 1 کروڑ بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات 1.2 کروڑ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے کہ جن کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ان میں سے 90% لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یہ اب ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو یہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے، یعنی جس میں نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ بلکہ ان کے پیرنٹس تک شریک ہوتے ہیں ان کو اس تشدد کا نشانہ بنانے میں. تو یہ سب کچھ، یہ خرابیاں ایسی خرابیاں نہیں ہیں کہ جن سے ہم آنکھیں بند کر لیں اور صرف ہم مغرب کی اس چکا چون ترقی سے مروب ہو کر اپنے دین ایمان ہر چیز کے بارے میں شک کی نظر سے دیکھیں اور ہر چیز پر ایک کوشچن ریز کریں کہ یہ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیوں فرمایا، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور یہ آکورڈ ہے، اور یہ بیکورڈ ہے، یہ سب چیزیں کیوں آئیں اور اس دور میں آئیں. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں اس طرح نفرت سے سوال کرے کہ دین میں یہ بات بھلا کیوں ہے، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرے. جو کچھ تھا اسے ایکسپٹ کیا جاتا تھا، اگر کسی کو سمجھ آئی تو ٹھیک، اور اگر نہیں آئی تو بھی احترام سے خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی. لیکن آج کا دور ایمان کے اعتبار سے ہلا دینے والا دور ہے، جس کی طرف آپ نے فرمایا کہ میں تم سے جن چیزوں سے ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اسی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہر طرح کے وسائل خوب عام ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ کے وسائل، دوسرے کاموں کے کرنے کے وسائل، اور اس میں پھر ایک اور بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جسمانی طور پر انسان زیادہ کام کرتا ہے تو اس کا دماغ کم خرابیوں کی آماجگاہ ہوتا ہے، لیکن جب سب کام مشینیں کر رہی ہیں اور انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو تو دماغ ایک تو ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ شیطان اسے وسوسے دلائے گا اس کے دین، اس کے ایمان اور اس کی ہر چیز کے بارے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کا شکار ہیں۔ کس لیے یہ سب کچھ پیدا ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے وہ پیشن گوئی ہے جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں الارم دے دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا بچ کے رہنا، حفاظت کرنا۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، پس دنیا سے بچاؤ اختیار کرو اور عورتوں سے بچو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ کہ سب سے زیادہ ایک فتنہ جو ایک مرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کا، یہی وجہ ہے کہ عورت کے اوپر جو حجاب کی اور دوسری پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ اس کی زیب و زینت جو ہے اس کے گھر تک محدود رہے اور معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہ آئے۔ یہاں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عورت کی کوئی مکاری یا چال یا کسی اور برائی سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اور وہ نزاکت اور وہ حسن جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک خزانے کے طور پر دیا ہے، اس کا جب استعمال غلط ہوگا تو پھر فتنے زیادہ پھیلیں گے، لہذا اس سے وارن کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی انسان کو جتنی بھی تکلیفیں ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اب دنیا سے وڈرا کر لینا چاہیے اور ہمیں دنیا چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، فتنے، مصیبتیں، تکلیفیں، جو کچھ بھی گزرتا رہے، اس کے باوجود دنیا سے نہیں دل بھرتا اس کا، بلکہ جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا میں دل زیادہ لگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میں تمہیں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد یہ کہ دنیا تمہارے حوالے کرنے والا ہوں تاکہ تم سے دیکھے کہ تم کیا کام کرتے ہو، کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو، کیسے اعمال کرتے ہو، بس دنیا سے بچاؤ اختیار کرو، یعنی بچ کے رہنا۔ فتقوا الدنیا، دنیا کا سے تقویٰ کرنا، جیسا کہ تقویٰ کا مفہوم حضرت کعب نے حضرت عمر کو واضح کیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا کہ اپنا دامن بچاتے بچاتے کہ کسی چیز میں الجھ کر میرا دامن پھٹ نہ جائے، یعنی اپنی حفاظت کرتے گزرا۔ آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ تم دنیا کے خاردار جنگل میں جہاں قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، اپنے دامن کو اس طرح سمیٹ بچا کے گزرو کہ کوئی چیز تمہارے دامن کو تار تار نہ کرے۔ اگلی حدیث ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، متفق علیہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں پر لفظ عیش استعمال ہوا ہے جو ہم دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، عیش و عشرت کے معنی میں، جبکہ عربی زبان میں عیش زندگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور معیشت وہ چیز جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ، زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ اور بات بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ کتنے دن دنیا میں رہ کے آئے، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما او بعد یوما فاسأل العادین۔ جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے سال ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کا سوال دیکھیں کتنے سال ٹھہرے، کیونکہ ہم تو سالوں میں گنتے ہیں نا اپنی زندگی، مہینوں میں کوئی نہیں گنتا، دنوں میں نہیں گنتے، سالوں میں گنتے، تو کتنے سال ٹھہرے؟ تو وہاں انسان جب پہنچے گا تو کہے گا کہ لبسنا یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، بس العادین، گننے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، اور بھی یہی کہیں گے کہ ہم دن کا ایک حصہ ہی ٹھہر کے آئے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے عشیتن او دہاہا، شام کا ایک پہر یا صبح کا ایک پہر، اس سے زیادہ دنیا میں ہم نہیں رہے۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی اس لیے بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی طویل ہو آخر ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس لیے کوئی تناسب ہے ہی نہیں۔ وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثۃ
اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ متفق علیہ۔
حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا اہل و عیال اور اس کا مال اور اعمال۔ اس کے اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مال کون سا ہوتا ہے جو میت کے ساتھ جاتا ہے؟ یہ غلاموں کی طرف اشارہ ہے، غلام بھی انسان کا مال شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ جب ساتھ جاتے ہیں تو دراصل مال جاتا ہے لیکن وہ بھی پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور سونا چاندی کے ڈھیر تو کوئی اٹھا کے قبرستان نہیں لے جاتا۔
وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال اے ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا والله یا رب فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط قال فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم۔
حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا تھا۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک دفعہ ڈپ کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تو کبھی عیش و عشرت سے ہمکنار ہوا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے خدا کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا۔ اور جنتیوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ مفلس مصیبت زدہ تھا، اور اس کو جنت میں ایک دفعہ پھرایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو کبھی تنگ دستی سے ہمکنار ہوا تھا؟ کیا تجھ پر مصیبتوں کا دور آیا تھا؟ وہ جواب دے گا اللہ کی قسم مجھ پر کبھی تنگی کا زمانہ نہیں آیا تھا اور نہ میں کبھی کسی مصیبت سے دوچار ہوا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی پوری کی پوری آرام اور عیش و عشرت میں گزارے تو بھی آخرت میں صرف جہنم کی ایک جھلک ان سب کو ختم کر دینے والی اور بھلوا دینے والی ہے، مدہوش کر دینے والی ہے، اور انسان کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص ساری زندگی تکلیفوں میں گزارے اور آخرت میں صرف ایک جھلک جنت کی دیکھ لے تو اسے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ اے رب میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی خوشی ہو یا دنیا کا غم ہو وہ کتنا ہیچ ہے، کتنا کم ہے، کتنا تھوڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے غموں کے بارے میں، دنیا کی پریشانی اور دکھوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں لیکن آخرت کے دکھوں کے بارے میں اور آخرت کی پریشانیوں کے بارے میں بہت کم خیال آتا ہے۔
وعن المستور بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع رواہ مسلم۔
حضرت مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے تو وہ دیکھے کہ انگلی کتنے پانی کے ساتھ واپس آتی۔ یعنی اگر کسی شخص کے سامنے ایک دریا ہو، ٹھاٹھے مارتا یا سمندر ہو اور اس میں اپنی انگلی ڈبو کے نکال لے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہے اور دریا میں کتنا پانی ہے، بالکل یہی حال ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان کے پاس ہے، خواہ وہ ساری کی ساری زندگی اس کے پاس سب کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اتنا تھوڑا ہے جیسے انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی۔
وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق والناس کنفیہ فمر بجدی اسک میت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ایکم یحب ان یکون هذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء وما نسمع به ثم قال اتحبون انه لكم قالوا والله لو كان حیا كان عیبا انه اسک فکیف وهو میت فقال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم رواہ مسلم۔
حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور صحابہ کرام آپ کے دونوں کناروں پر تھے، یعنی آپ کے دونوں طرف تھے، دائیں بھی اور بائیں بھی، تو آپ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جو چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا. آپ نے اس کے کان کو پکڑتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو ایک درہم میں دے دیا جائے؟ صحابہ نے کہا، ہم اس بچے کو کسی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ چھوٹے کانوں والا مردہ بکری کا بچہ. آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بچہ تمہیں بلا عوض دے دیا جائے، بغیر کسی قیمت کے دے دیا جائے؟ صحابہ نے جواب دیا، اگر یہ زندہ ہوتا پھر بھی عیب دار تھا، یعنی اگر یہ جیتا جاگتا ہوتا پھر بھی ہم نہ لیتے، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں. اب کس طرح ہم اسے پسند کر سکتے ہیں جبکہ یہ مرا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک ذلیل ہے. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا جس کے پیچھے قتل و غارت ہوتے ہیں، جس کے پیچھے ایک دوسرے کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اپنی آخرت برباد کی جاتی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک بکری کے چھوٹے کانوں والے مردہ بچے سے زیادہ نہیں کہ جس کے پیچھے انسان مر رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کس چیز کا سودا کر رہا ہے اور کس کے پیچھے کتنی بڑی آخرت کی نعمتیں گنوا رہا ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ بالمدینۃ فاستقبلنا احد احد فقال، یا ابا ذر، قلت لبیك یا رسول اللہ، فقال، ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة ايام وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، ثم سار فقال، ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة، ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة الا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم، ثم قال لي، مكانك لا تبرح حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت ان يكون احد ارد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاردت ان آتيه، فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم ابرح حتى اتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال، وهل سمعته؟ قلت نعم، قال، ذاك جبريل اتاني فقال، من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، قلت وان زنا وان سرق؟ قال وان زنا وان سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین میں چل رہا تھا. مدینہ سے باہر کچھ علاقہ ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ لاوا پگھل کر چھوٹی چھوٹی چٹانیں یہ کالا بنجر علاقہ پیچھے چھوڑ گیا ہو. تو ہمیں آگے سے احد پہاڑ نظر آیا، یعنی چلتے چلتے احد سامنے آ گیا. احد ذرا مدینہ سے باہر کے علاقے میں ہے. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ کو 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس سے 1 دینار باقی ہو، سوائے اتنی رقم کے جس کو میں نے ادائیگی قرض کے لیے رکھا ہو، مگر میرا یہ حال ہو کہ میں اس رقم کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے پیچھے تقسیم کر ڈالوں. اتنی بات کہہ کر آپ چل پڑے. آپ نے فرمایا، بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، مگر جس نے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے آگے اور پیچھے تقسیم کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. پھر آپ نے مجھے فرمایا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، یہی رہنا ہوگا،
پھر آپ رات کے اندھیرے میں چلے گئے یہاں تک کہ غائب ہو گئے. میں نے ایک آواز سنی جو بلند تھی. میں ڈر گیا کہ کہیں کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کیا ہو. میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جاؤں. پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ تو نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہوگا جب تک کہ میں تیرے پاس نہ آؤں. پس میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا. میں نے جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی تو آپ نے پوچھا کیا واقعی تو نے آواز سنی تھی. میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے, جبریل علیہ السلام, جو میرے پاس آئے اور کہا جو شخص تیری امت سے فوت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. بخاری اور مسلم. یہ الفاظ بخاری کے ہیں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں اور احد پہاڑ سامنے دیکھ کر اس کی مثال دیتے ہیں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کے لیے, لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے آسان سے آسان ترین طریقہ استعمال کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو بات جلد سمجھ میں آ جائے, اور عموماً اپنی بات کو مثالوں سے بیان کرتے تھے. اور مثالیں بھی ان چیزوں کی جو خیالی نہیں ہوتی تھی, مادی ہوتی تھی, نظر آنے والی ہوتی تھی. مثلاً احد کا پہاڑ سامنے دیکھا تو اس کی مناسبت سے ایک بات فرمائی. اور بات کیا تھی کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی ہو اور مجھے تین دن گزر جائیں تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ان تین دنوں میں وہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی بچے, سوائے اس کے کہ میں اگر قرضہ ادا کرنا ہو تو وہ رقم میں اپنے پاس رکھ لوں اور ساری کی ساری دے دوں. ایسا کیوں؟ کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہم بھی صدقہ کر دیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ضرور ہے, لیکن آپ کا درجہ اور آپ کا مقام سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور ہم سب سے بلند بھی ہے. اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا کہ انسان اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے پاس سے نکال دے, اس لیے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے جسے علم الفرائض کہا گیا, جس کے سیکھنے کو فرض قرار دیا گیا, وہ اسی وجہ سے ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے, یعنی اس کی اولاد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ پسنداز کر جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ اس سے مراد نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج اور آپ کی اپنی جو شوق تھا, جو نیکیوں میں بڑھنے کی آپ کی خوبی تھی, یا آپ کا جو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ففروا الی اللہ, کہ اللہ کی طرف دوڑو, وہ جو آپ کی دوڑ تھی اس میں کوئی آپ کا شریک ہو نہیں سکتا. اور اس میں آپ نے ایسی مثالیں قائم کر کے دی کہ جس میں کوئی شخص اس تک پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری احادیث کو جب سامنے رکھا جائے تو وہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے جس پر دراصل ہمیں عمل کرنا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے بھی خاص ہیں, جیسے آپ کو زیادہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی, جیسے آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہمارے لیے فرض نہیں ہے, تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو تو اس کو وہ سارے کا سارا صدقہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس میں سے صرف 1/3 صدقہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ سے ایک صحابی نے حضرت جابر نے پوچھا کہ وہ بیمار بہت ہو چکے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے اور بچے ان کے نہیں ہیں کہ جن کے لیے چھوڑے, تو انہوں نے کہا کہ میں کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دوں, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں تم کر سکتے. انہوں نے پھر پوچھا آدھا, آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی. پھر انہوں نے پوچھا اچھا تیسرا حصہ, تو آپ نے فرمایا والثلث کثیر, کہ تیسرا بھی بہت ہے, یعنی وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ آپ کا حکم ہے اور ایک آپ کا طرز عمل ہے. جب کوئی کام آپ کا طرز عمل ہو ایک طرف اور ایک طرف آپ کا قول ہو اور ان دو چیزوں میں بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہو تو اس میں آپ کا قول لیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے آپ کا حکم ہے اور آپ کا طرز عمل جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی اپنی ذات کے لیے خاص ہوتا تھا. لہٰذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے لیے یہ چاہوں گا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو تین دن سے پہلے اسے صدقہ کر دوں. اور دراصل یہ کہہ کر آپ نے لوگوں کو شوق دلایا اس کام کی طرف کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, اور یہ جملہ بہت زبردست ہے,
کہ بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، تاکہ دنیا میں انسان کسی کا زیادہ مال دیکھ کر اس پر نہ ریجھے یا اس پر حسرت نہ کرے کہ اللہ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں اور ہم سے تو خدا ناراض ہے، یا ناشکری کے جذبات اس کو پیدا نہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا مگر وہ مفلس نہیں ہوں گے قیامت کے دن، ان کے بیلنس میں بہت کچھ ہوگا جس میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، یعنی آپ نے اشارہ کیا اس طرح اور اس طرح اور اس طرح خرچ کیا، یعنی دائیں بھی دیا اور بائیں بھی دیا اور آگے بھی دیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور انسان کا دینا دراصل اس کے پاس سے جاتا نہیں، وہ فوراً جمع ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذرہ برابر چیز بھی جو انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے وہ نکلتی نہیں بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتی۔ جس کو انسان آج خرچ اگر نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا تو وہ دراصل کیا کرے گا، کل اللہ کے پاس جا کر اس کو استعمال کرے گا، اسے حاصل کرے گا، اور وہاں وہ اس کے کام آئے گی جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ابو ذر ٹھہر گئے، رات کا اندھیرا ہو گیا یہاں تک کہ آپ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اور اتنے میں حضرت ابو ذر تنہا بھی تھے اور مدینہ کے باہر کا علاقہ بھی تھا، انہوں نے ایک زور کی آواز سنی تو ڈر گئے، اور انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو۔ تو اس پر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دیکھوں، آپ کو ڈھونڈوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ سوچ کے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، جب تک کہ میں تیرے پاس واپس نہ رہا، لہٰذا میں وہی رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے سنی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام سے، جن کی یہ آواز تھی، جو میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا، اور پیغام کیا تھا؟ جو تمہاری امت میں سے ایسا شخص ہوگا کہ شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ اس سے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ سرزد ہوں۔ یہ حدیث کا آخری حصہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے، لہذا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ شرک کس کس چیز میں ہوتا ہے اور شرک کے کیا کیا انداز ہیں اور کیسے کیسے شرک ہیں کہ جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ دوسری بات یہ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ کسی گناہ کے کرنے یا ہو جانے کے بعد انسان مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اب تو ایک گناہ کر چکا، اب بخشش تو ہونی نہیں، دس اور بھی کر لو۔ یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے پھر انسان سے غلط کام کروانے کے لیے۔ لہذا فرمایا کہ اگرچہ وہ بڑے گناہ کرے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کہے کہ میں شرک تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ چوری اور یہ سب کام جو ہے وہ میرے لیے جائز ہو گئے ہیں۔ ان کاموں پہ ترغیب نہیں دی جا رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق و رحیم ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں بشرطے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو۔ یعنی شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جب تک انسان اس سے باز آ کر اس سے بالکل دور نہیں ہو جاتا وہ اس سے معاف نہیں ہوتا۔ اور شرک دراصل ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنا اور کسی اور کے اندر وہ طاقت نہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو قرآن پاک کی شکل میں تھی اور ایک وہ جو حدیث کی شکل میں تھی۔ یہ احادیث جو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کے ذاتی آراء اور خیالات اور افکارات نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہی یہ سب کچھ آیا، اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ بات لائے وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حالانکہ یہ ان الفاظ میں قرآن پاک میں یہ چیز موجود نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں قرآن کے علاوہ بھی ان کا ماننا بھی ہم پر لازم ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے درجے کے بارے میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو۔ کیوں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا یہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا